بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه روايت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ سلاسن، آپ نے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں آپ کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ آپ نے یہ تین مرتبہ الفاظ دہرائے. صحابہ کہتے ہیں: ہم نے کہا: کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاشراک باللہ، اللہ ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. وکان متکئن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. فجلس، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے: الا وقول الزور، سنو جھوٹی بات کہنا. الا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. فما زال یکررها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے رہے. حتی قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہم نے کہا: کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. یہ حدیث جو کبیرہ گناہوں کے متعلق بیان کی گئی ہے، اس حدیث کے راوی ابو بکرہ الثقفی الطائفی نفیع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام نفیع بن حارث ہے اور ان کی کنیت ابو بکرہ ہے، اور یہ مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے غلام کے لقب سے، الثقفی کے لقب سے اور الطائفی کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ صحابی ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں 51 ہجری کو اللہ ذوالجلال کے پاس چلے گئے، اور ان کی نماز جنازہ سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لم ينزل البصر افضل من ابی بکرہ وعمران ابن حسین، بصرہ کے اندر ابو بکرہ اور عمران بن حسین سے بڑھ کے کوئی بھی نیک انسان نہیں آیا۔ کیسی نیکی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی ایک عجیب غیرت سے نوازا تھا، دونوں صحابہ کو، اور ایک عجیب ہمت سے نوازا تھا، اتنا اللہ پہ توکل تھا اس انسان کا۔ عیینہ بن عبد الرحمن اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، جب سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے تو بیٹوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی ڈاکٹر یا طبیب کو لے آئیں، تو آپ نے کہا ضرورت نہیں، میرا طبیب مجھے جانتا ہے کہ کون سی دوائی کی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالت بالکل اس وقت موت کے قریب پہنچ گئی ہے تو مسکرا کے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، جاؤ تم اپنے طبیب کو بلا لو، اپنا کو ڈاکٹر ہے تو بلا لو، اگر سچا ہوگا تو میری روح کو روک لے گا اور لوٹا دے گا مجھے واپس، میرے پیدا کرنے والے طبیب کا تو فیصلہ آ گیا ہے۔ اس کشمکش میں اس طرح ان کا مسکرانا اور رب کے بارے میں یقین اور توکل، یہ ایک مثالی یقین اور توکل ہے، اور یہی چیز عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اور آپ نے یہ بات پہلے بھی سنی، 30 ایئرز وہ بیمار رہے، اور بیماری بھی کیا تھی، اتنی شدت سے ان کو پائلز کی تکلیف تھی کہ وہ کہتے ہیں کانت بی بواسیر، کہ اللہ کے حکم سے بیماری لگتی ہے۔ 30 سال تک بیمار رہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے امت کے لیے بڑی آسانیاں ہوئیں۔ آپ نے اسی صحابی سے کہا تھا، صل قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو، اجر پورا ہی ملے گا۔ فَأَوْمِئِ مَاءً، ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اگر تم اشارے سے بھی نماز پڑھو گے اجر تمہیں پورا ہی ملے گا، اور صرف اجر پورا نہیں ملے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو انسان بیماری اور سفر کی حالت میں دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی عبادت وہ لکھی جاتی ہے جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت عبادت کی ہے، یہ انعام ہے۔ تو اس صحابی کو اللہ نے اتنی توفیق دی تھی، بیمار ہونے کے باوجود یہ صحابی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. یہ واحد عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتے تو فرشتے آ کے ان کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے، ایسے جلیل القدر صحابی. لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہ تھا اور ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا تھا، تو یہ کہا کرتے تھے ہم نے دونوں نے جنت میں جانا ہے. وہ پوچھتی وہ کیسے؟ کہا اللہ نے میرے شکر پہ مجھے جنت دے دینی ہے اور تیرے صبر پہ تجھے جنت دے دینی ہے. تو یہ دونوں جلیل قدر صحابی جس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بصرہ کے اندر اس جیسے کوئی انسان نہیں اترے جس طرح کہ ابو بکرہ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس لیے ابن عبد البر فرماتے ہیں وكان من فضلاء الصحابة رضی اللہ عنہم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب فضیلت والے صحابہ میں سے جن کو ایک فضیلت تھی بقیہ صحابہ پہ، ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. اور اللہ تعالی نے اس صحابی کو جہاں بہت پیارے ایمان سے نوازا تھا، وکان کثیر العبادہ، اتنی یہ عبادت کرتے، بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے، اللہ اکبر اور نوافل شروع کر دیتے، ان کو لذت ہی عبادت میں آتی تھی. جب بھی ان کو دیکھنا کام سے فارغ ہوئے ہیں اللہ اکبر، تو وہ نماز شروع کر دیتے. لوگ اگر پوچھتے بھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، کہتے بات یہ ہے جب بھوک لگی ہو تو انسان کھانے کی طرف کیسے دوڑتا ہے، تم نے کبھی کھانا نہیں کھایا؟ کہتے کھانا تو کھایا. کہا جس طرح کھانے کی تڑپ انسان کے اندر اتنی زیادہ ہو جائے اور کافی دیر سے بھوکا ہو تو وہ کیسے کھانے کو جھپٹتا ہے، جو ہی چند لقمے اس کے پیٹ میں پہنچتے ہیں پر سکون ہو جاتا ہے. تو مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح بھوکی ہے، جو میں اللہ اکبر کہتا ہوں اس سکون میں آ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے نتیجے میں جو انہیں اولاد نصیب کی، ان اولاد میں سے ہر ایک کو اللہ نے تین نعمتوں سے نوازا، علم سے بھی نوازا، مال سے بھی نوازا، اور عہدے اور منصب سے بھی نوازا. علم سے کیوں نوازا؟ اللہ نے باپ کو نوازا تھا. اور مال اور عہدے اور منصب سے کیوں نوازا؟ یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری اولاد کو وہ چیز دینا جس سے یہ تیری رضا حاصل کرے. تو اللہ نے علم دے دیا، اللہ وہ چیز عطا فرما جس سے تیرے دین کو یہ بلند کرے، اللہ نے مال دے دیا. اللہ ان کو رہبر و رہنما بنا، اللہ نے عہدے اور منصب دے دی. پھر زندگی کے آخری رمق تک ان کی اولاد میں ان تین چیزوں کے اندر وہ یکسانیت پیدا کی، دنیا کے لیے یہ مثال بنے کہ ایسی اولاد ہوتی ہے، نہ مال آنے سے ان کے مزاج میں بگاڑ آیا، نہ علم آنے سے ان میں گھمنڈ اور غرور آیا، نہ عہدہ منصب ملنے کے باوجود بھی تواضع ختم ہوئی. اس حدیث کی سند قال سید الفقہاء امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. اور اس حدیث کا متن شروع ہوتا ہے الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایک ہوتا ہے صغیرہ گناہ، ایک ہوتا ہے کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اور کبیرہ گناہ اسے کہتے ہیں جس کا عذاب ملے گا، اور صغیرہ گناہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں، اس کے لیے الگ سے مستقل توبہ کی ضرورت نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ نیک انسان ہو وہ خود بخود دھل جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. لیکن چونکہ مطالبہ ہے شریعت کا میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. ہم جس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، صغیرہ گناہ پہ فخر کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ نشہ کرنے والے سگریٹ نوش کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہی نا، ایک الگ بات ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر، ہر نشہ آور چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، اور کبیرہ وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، جس کو کہہ دیا یہ حرام ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا یہ لعنت والا کام ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا عذاب یہ ہے، یہ کبیرہ. ما اسکر قلیلہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز نشہ آور ہو زیادہ چیز میں نشہ ہو وہ تھوڑی چیز بھی ناجائز ہے. اور شاید کہ آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ ہاتھ میں سگریٹ لیتا ہے اور ساتھ چٹکی لگاتا ہے اور اپنے ایک پاؤں کو اٹھا کے اپنے دوسرے گھٹنے پہ رکھتا ہے چیئر پہ بیٹھا، تو یہ فخر نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر ساتھ مجلس میں بیٹھا جب کش لگاتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے، یہ فخر نہیں تو اور کیا ہے؟ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے جب فخر کیا جائے، جب بار بار کیا جائے. یا ایسا انسان کرے جو مقتدا ہے، لیڈر ہے، کیونکہ لوگ دیکھ کریں گے نا ایسا، تو وہ دوسروں کے لیے ایک سبق بن رہا ہے کہ تم بھی گناہ کرو. اس لیے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. لا صغیرۃ مع الاصرار، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے بار بار کرنے سے صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور استغفار کر لو تو کبیرہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی صلاحیت کیا نکلی؟ کہ انسان کبیرہ صغیرہ سے بچے، اور اگر ہو جائے تو استغفار نہ چھوڑے. قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ استغفار کرنے والے ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے. یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، ایک چھوٹا سا ہوتا ہے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہ میری اور آپ کی رائے میں چھوٹا ہوتا ہے، بس اوقات وہ چھوٹا نہیں ہوتا. اس لیے کہنے والے نے کہا لا تنظر الى المعصیہ، مت دیکھو یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ولكن انظر الى عظمۃ من عصیت، دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے. اس لیے تو صحابی کہتے ہیں إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. تم کچھ ایسے اعمال کرتے ہو تم بالوں سے بھی بری کو نہیں سمجھتے ہو, یہ کیا بات ہے؟ پھر کیا ہوا, میں نے شیو بھی کی ہے نا, پھر کیا ہوا, میں نے حکا بھی ہے نا, تم اس کو بالوں سے بھی بری سمجھتے ہو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں ان کو موبقات ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے. آپ سوچیے عبداللہ بن مسعود نے کیسی بات کہہ دی, کہا اگر کوئی شراب نوش مر جائے اس کو دفناؤ, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرو, قبر بند کرو اور مجھے سولی پہ چڑھا دو, قبر دوبارہ کھولو, اگر فرشتوں نے تھپڑ مار کے اس کا چہرہ قبلے سے نہ موڑ دیا ہوا تو مجھے سولی چڑھا دینا. صحابی کہہ رہے اگر اس کا قبلے کی طرف ہی چہرہ ہوا مجھے سولی چڑھا دینا, اگر اس کا چہرہ مار مار کے قبلے سے موڑ دیا گیا ہو پھر مجھے اتار دینا. یہ سٹیٹمنٹ چھوٹی نہیں ہے. ہم بسا اوقات کسی بات کو اتنا معمولی اور لائٹلی لے لیتے ہیں, اس لیے صغیرہ اور کبیرہ دونوں سے بچنے کی کوشش کرو. ایک تیسرا گناہ ہے جو ان دونوں سے الگ ہے. ایک شخص یہ دعویٰ کر بیٹھے میں کبھی گناہ کرتا ہی نہیں, یہ بھی گناہ ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے, میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, یہ بھی ایک گناہ ہے. یہ کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم تزنبو, اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو تمہارا گناہ اتنا ہی بڑا ہے کہ تم عجب کا شکار ہو جاؤ. عجب کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھنا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ ان دونوں سے بڑا گناہ بن جائے گا. کیونکہ لو لم تزنبو, اگر گناہ کرے گا انسان تو صغیرہ کرے گا یا کبیرہ کرے گا, یہ اس سے بڑا گناہ بن جائے گا عجب کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے اعلی ہستی سمجھنے لگ جائے. اس لیے اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھے اللہ کے رسول 70 مرتبہ استغفار کرتے اور ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتے, جس کا گناہ تھا ہی کوئی نہیں, جس کو سید البشر اللہ نے بنا دیا, سید الرسل بنا دیا, وہ استغفار 100 مرتبہ روزانہ کرتے تو جو قدم قدم پہ غلطی اور کوتاہی کرتے ہیں ہم جیسے, ان کو استغفار نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے اللہ عز و جلال ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے. صحابہ کرام نے کہا کہ بتائیے کبیرہ گناہ کون سے ہیں, پھر کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ جو ان سے بڑے ہیں. تو آپ نے ترتیب سے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا. جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے, پھر والدین کی نافرمانی ہے, پھر جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی. اس کا تیسرا نمبر بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے چکے, اس لیے یہ روایت متفق علی صحت ہی ہے, تمام علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کی وجہ کیونکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے ہے, جس کا مفہوم آپ نے سنا, اس کا کوئی بھی سبب ورود کسی حدیث میں نہیں آیا, اور اس حدیث کے مسائل جو اس حدیث کے اندر موجود ہیں وہ 4 مسائل ہیں. شرک ہے, اور والدین کی نافرمانی ہے, جھوٹی بات ہے, اور جھوٹی گواہی ہے. ہم ترتیب کے ساتھ ان 4 نکات پہ گفتگو کریں گے. اور اس سے پہلے یہ بات لکھ لیجئے, یہ حدیث کی 7 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, الجمع بین الصحیحین ہے, الاحکام الكبرى ہے، الترغیب الترہیب ہے، اور صحیح الجامع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں، اور کبیرہ گناہوں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے پہلا شرک ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی ہے، تیسرا جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی ہے. تو آئیے سب سے پہلے یہ جانیے شرک کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. عربی زبان میں شارک یا شریک شرکن سے مراد شریک ہونا یا شریک کرنا. اشرک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے اسماء حسنہ میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ جیسی ذات کسی اور کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت کسی انسان کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے پیارے نام ہیں اس جیسے نام کسی اور کے بھی ہیں، یا وہی نام کسی اور کو دے دینا، یہ سب چیزیں شرک کے زمرے میں آتی ہیں. علامہ مناوی کہتے ہیں شرک یہ ہے، اثبات الشریک للہ تعالی او اصغر وهو مراعاۃ غیر اللہ فی بعض الامور. شرک کی چونکہ بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور اصغر. شرک اکبر یہ ہے اللہ رب العزت کے شریک ثابت کرنا ذات، صفات اور ناموں میں، اور شرک اصغر یہ ہے کہ بعض امور میں اللہ کی طرف توجہ نہ کرنا، غیر اللہ کا خیال کرنا کہ وہ راضی ہو جائیں، وہ میری تعریف کریں، اللہ عزوجل جلال کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ لوگوں کی رضا مقصود ہو، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اور یہی ریاکاری ہے. اور شرک اکبر ڈائریکٹلی اللہ تعالی کی ذات میں، صفات میں اور ناموں میں کسی کو شریک کرنا. اور شرک دونوں حالتوں میں، شرک اکبر ہو یا اصغر، بہت نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی رکھی نہیں ہے. حدیث اور قرآن یہ بتاتا ہے، قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ عز و جلال کا فرمان ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ويغفر لمن يشاء
شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، باقی ہر گناہ کو اللہ اپنی مشیت سے معاف کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں گے اللہ کریں گے، شرک کی معافی نہیں. اسی طرح ریاکاری کے ساتھ کیا ہوا عمل بھی قیامت کو مصیبت کا باعث بنے گا. اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدہ نہیں کر پائے گا بلکہ پچھلی طرف گر جائے گا ساری دنیا کے سامنے. اسی ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شرک اکبر اور اصغر سے محفوظ فرمائے. شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے جس دن اس نے شرک کی طرف قدم اٹھایا یہ شیطان کی پیروی اور اتباع کی طرف پہلا قدم ہوگا، جو پھر دوبارہ سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی هذا آگاہ رہو، بلا شبہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جو تمہیں معلوم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان کا علم عطا کیا ہے، اور ساتھ اللہ عز و جلال نے یہ فرمایا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَا، میں نے اپنی ساری مخلوق کو، اپنے تمام بندوں کو حق کے لیے یکسو پیدا کیا ہے. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَتْهُمْ، شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے دور کھینچ لیا، اچک لیا. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي، اور ان شیطانوں نے میرے ساتھ ان کو شرک کرنے کے لیے تیار کیا. میں لم انزل بِهِ سلطانا، اس شرک کی میں نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی. صحیح مسلم کی روایت جو 2865 ہے، اس سے تین باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو حنفا پیدا کیا ہے، یکسو پیدا کیا ہے، دین پہ پیدا کیا ہے. والدین ہی ان کو مجوسی، یہودی اور عیسائی بناتے ہیں، اور والدین کے علاوہ ایک اور چیز کا بھی تذکرہ ہوا ہے، شیاطین آتے ہیں جو شرک پہ لگاتے ہیں. اب شیطان کیسے آتا ہے اور شرک پہ لگاتا ہے؟ شیطان تو جنوں میں سے ہے اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں جو شرک کے دلائل مہیا کرنے والے، شرک کو قوت دینے والے، بلکہ اپنے آپ کو اس شرک کے لیے پیش کرنے والے اور اس بات پہ خوش ہونے والے کہ وہ ہمیں بھی اگر کوئی سجدہ کر دے تو پھر کیا ہوا؟ صحیح مسلم کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اتتھم الشیاطین، شیطان آئے جنہوں نے میری مخلوق کو مجھ سے دور کر دیا. شیطان صفت لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ توحید سے گھبراتے ہیں، توحید سے پریشان ہوتے ہیں. جن کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے وہ توحید کی بات سن کے ان کے دلوں کو سرور ملتا ہے، ان کی زندگیوں میں لذت آتی ہے. اس لیے شیاطین صفت جو لوگ ہیں ان سے بچنا بھی چاہیے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کبیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. الکبائر الاشراک باللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 6678. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے پہلا الاشراک باللہ، دوسرا حقوق الوالدین، والدین کا نافرمانی کرنا، قتل النفس، تیسرا کسی مسلمان کو قتل کرنا. چھوٹا گناہ نہیں ہے. آج اس کی قیمت کتنی ہوگی اس انسان کی، کسی کو پرواہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے. اور چوتھا گناہ الیمین الغموس، جھوٹی قسم. آج اگر ایک سروے رپورٹ تیار کی جائے تو روزانہ جھوٹے ایفیڈیوٹ پیش کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے، اور ایک ایک عدالت محترم میں پیش ہونے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جھوٹے پیش کیے جا رہے ہیں، پرواہی کوئی نہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اللہ عز و جلال کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، پیدا تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم اس کا ساجی، اس کا شریک کسی مخلوق میں سے کسی کو بنا دو. صحیح بخاری کی 6861 یہ روایت بتاتی ہے شرک کرنے والے کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں اور سب سے بڑے گناہ کے مرتکب ہیں، جو رب کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کسی کو سجدہ کرتے ہیں، کسی کو وہ احترام دیتے ہیں جو اللہ عز و جلال کا ہے، کسی کا خوف اپنے دل میں لے آتے ہیں جو اللہ کا خوف ہے، کسی اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کی پکار کا رخ کسی کی طرف ہو جاتا ہے، یہ سارے پہلو جس کو عبادت کہا گیا ہے، وہ اگر کوئی بھی پہلو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سورۃ النساء کی آیت 48، اللہ جل جلال فرماتے ہیں:
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جو بھی گناہ ہوں گے رب چاہے گا تو معاف کر دیں گے. لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اس نے ایک تو گناہ کیا ہے اور ایک گناہ گھڑا ہے. افترا، رب پہ بہتان باندھا ہے اس نے، تو بہت بڑا گناہ کیا. اور دوسری جگہ اللہ حضر جلال نے فرمایا ایسے مشرک کی حالت کیا ہے،
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
جو شرک کرنے والا ہے وہ تو ایسا ہے جس کو آسمان سے پھینک دیا ہے. خر من السماء، ذرا سوچیے آسمان سے کچھ چیز گرے کس سپیڈ سے زمین کی طرف آئے گی؟ اگر زمین پہ آ کے گرے کیا بچے گا؟ بلکہ قرآن کہہ رہا ہے فتخطفہ الطیر، فضا میں ہی پرندے اور بڑے بڑے جانور اس کے گوشت کو جو ہے وہ چھین لیتے ہیں اور جھپٹ لیتے ہیں. او تهوی به الريح في مكان سحيق، یہ ہوا ہی ان کو کہیں کا کہیں اڑا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذرات میں چینج کر دیتے. مشرک بھی ایسا ہے. اتفاق سے جب مدینہ یونیورسٹی ہم پڑھ رہے تھے آیات کی تفسیریں، اس وقت چونکہ ہمارے تخصص میں شامل تھی، تو جب ہمیں یہ دراسہ کروایا گیا تو ہمیں کسی بھی آیت کو چیک کرنے کے لیے 27 تفسیریں دیکھنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تفسیریں آپ نے دیکھ کے آنی ہیں، اسائنمنٹ دی جاتی اور پھر وہاں ایک کنکلوژن پیش کرنا ہوتا تھا کہ ان 27 تفسیروں میں کون ہے جو لغت کا خیال کرتا ہے اس آیت میں، کس نے اس پہ بے نزول نقل کیا ہے، اور کون ہے جو بنی اسرائیلی روایتیں لے کے آتا ہے، کون ہے اتھینٹک روایتیں لیتا ہے. یہ ایک الگ تھا. لیکن کچھ آیتوں پہ آ کے اللہ تعالی نے جو آیات کے اندر ایک زور رکھا ہے وہ پریکٹیکلی بھی ہمیں سمجھایا گیا. اگر آپ اس کا پریکٹیکل کرنا چاہیں تو آپ اپنے گھر جا کے ایک گلاس لے کے اوپر سے بس چھوڑ دیجئے گا، گھبرائیے گا نہیں. جب وہ نیچے گرے، شرط یہ ہے کہ نیچے کوئی ماربل لگا ہو، پھر بتائیے گا اس گلاس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں، کیا آپ اس کو گن سکیں گے یا اکٹھے کر سکیں گے؟ مشرک کی حالت کیا ہوگی جس کو اللہ نے آسمان سے گرایا ہے؟ اس لیے زندگی میں کبھی شرک کی خواہش اور شرک کی طرف توجہ یا شرک کی کسی بات سے متاثر نہ ہوا جائے، کیونکہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور میں تو کبھی طارق بن شہاب کی روایت کو سوچتا ہوں، بیان تو کیا ہے، یعنی مکھی کی کتنی کو قیمت ہے. میرا نہیں خیال کہ یہاں لاہور میں کوئی مکھی بکتی ہے کوئی کسی بازار میں، کسی نے بوٹل میں بند کی ہو کہ پانچ مکھیاں 5,000 روپے کی ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ ایسا نہیں ہوتا. کب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ دیوی کے نام پہ، یہ قبر پہ، یہ فلاں پہ آپ کو چڑھاوا چڑھانا؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو سکتا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ گردن تمہاری اڑا دی جائے گی. کہا ہو جائے. آخر میں آپشن یہ پیش کیا گیا, ولو ذبابن, ایک مکھی پیش کر دو. ایک نے کہا مکھی ہے نا, ایک نے کہا مکھی بھی اللہ نے پیدا کی ہے, اللہ کے علاوہ کسی نام پہ چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکتا. انہوں نے تلوار اٹھائی اور قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان کر رہے ہیں اور تابعی اس کو کیا نقل کر رہے ہیں, دخل الجنہ, جس کو قتل کر دیا گیا وہ جنت میں چلا گیا, جس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا, مکھی ہے نا, دخل النار, وہ جہنم رسید ہو گیا. میرا چھوٹا سا سوال ہے, شاید کہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. مکھی مہنگی ہے کہ 10 کلو پھول؟ مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا تو گیا جہنم میں, 10 من دودھ کا نذرانہ پیش کرنے والا وہ تو نہیں جائے گا نا. سوچیں, دیکھیں کچھ لاجیکلی چیزیں بھی ہوتی ہیں. قرآن سے بڑھ کے تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا, حدیث سے بڑھ کے تو کوئی سچائی نہیں ہے نا. آپ چھوڑیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھائی وہ چونکہ یہ مسجد میں رہتے ہیں انہوں نے تو ایسی باتیں کرنی ہیں, نماز جو پڑھتے ہوئے تو یہ فتوے ایسے لگا رہے ہیں. قرآن تو اللہ کی فتویٰ ہے نا, اور حدیث تو اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے. آپ کسی کے فتوے کے پیچھے نہ جائیں, قرآن و حدیث سے پوچھیں یہ کیا کہتا. اور یہی ایک راز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ امت کو اللہ شرک سے بچائے. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں نا, لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس, قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب دوس قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ بتوں کے پاس رقص نہیں کریں گے. ہم یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے حدیث پڑھتے تھے, کہتے تھے کیا مطلب, نہیں بتوں کے پاس بھی کوئی اور قبروں پہ بھی کوئی رقص کرے گا, وہ تو خوف آتا ہے. چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا تھا, ہم نے تو وہ کھنڈرات دیکھے ہوئے تھے اپنے گاؤں میں جو قبریں تھیں, کہ وہاں کوئی ڈرتا کوئی جاتا نہیں تھا, بلکہ شرط لگاتے نوجوان لبھی وہاں جا کے ایک مرتبہ آواز نکال کے واپس آ جاؤ آپ کو 50 روپے ملیں گے, نہ خوف ہوتا. اب سمجھ میں آیا یہ جو حدیث ہے, قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک رقص نہیں ہوگا. آج اگر رقص دیکھنا ہو تو کہاں ہو رہا ہے, قبروں میں, درباروں میں. اور آپ تصور نہیں کر سکتے, حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آپ کو قبروں سے منع کیا تھا کہ قبروں کے پاس نہ جاؤ, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ابتدا میں منع کر دیا, پھر آپ نے اللہ کے سنے اجازت دے دی کہ مردوں سے کہا تم جایا کرو دعا کرنے کے لیے, دفنانے کے لیے تو جانا ہی جانا, لیکن ساتھ کچھ پہلو بیان کر دیے. زوروها فإنها تذكركم الآخرة, جایا کرو قبرستان میں. ولا تقولوا حجرا, غلط بات نہ کرنا وہاں جا کے. اللہ کے رسول خود گئے ہیں, اور بقیع الغرقد, جس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں, اس کا اصل نام ہے بقیع الغرقد. یہ غرقد ایک درخت کا نام ہے جو لمبے لمبے کانٹوں والا درخت, جیسے آج کل پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پہ موجود ہے. بعض کیکر کا درخت ہوتا ہے نا, اس کے چھوٹے چھوٹے کانٹے, اور بعض مضبوط جیسے کیل ہوتے ہیں نا, اس انداز کے اس کے کانٹے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو بقیع الغرقد کہا گیا. لوگ کہتے ہیں چونکہ صحابہ ہیں سارے تو یہ جنت البقیع ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی حالت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے اور دعا کیا کرتے. اب دعا کریں, ولا تقولوا حجرا, غلط بات نہ کہنا. فإنها تذكركم الآخرة, قبرستان جاؤ گے دعا کرو گے تمہیں یاد آئے گی آخرت کہ میں نے بھی یہاں ہی آنا ہے. اسی طرح کے ماحول ہوگا. اب سوچئے, اب کوئی گرینائٹ کا پتھر لگا ہوا ہو وہاں جائے اور ماحول بھی چل ہو اور وہاں طرح طرح کے کھانے مل رہے ہوں, آخرت یاد آئے گی کہ دنیا آئے گی؟ کیا یاد آئے گا؟ ہم نے بیس ہی چینج کر دی ہے. یہ ایک الگ بات ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے 3-4 چیزوں سے. ان تجصص القبور, پختہ قبریں بنانے سے منع کیا. وان یبنا علیہا, قبر پہ کوئی عمارت بنانا, دربار بنانا, اس سے منع کیا. وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا, اور کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کیا ہے. وانتو تا اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا ہے کہ جانور لوگ دیہاتوں میں خیال نہیں کرتے, شہروں میں بھی لوگ آج خیال نہیں کرتے اور اسی طرح ہی چڑھ جاتے ہیں قبروں پہ, ان کو روندنے سے بھی منع کیا. لیکن آج کس کو آپ سمجھائیں, بھائی یہ دربار کی ڈیزائننگ کے لیے تو انجینئر کتنے پیسے لیتا ہے, اس کا تو ذریعہ معاش ہے. یہ کہتا مسلمان تھکتا نہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ بت تراش بھی تھے, بت فروش بھی تھے, اور ان کا ذریعہ معاش یہ تھا اور بچوں کے پجاری بھی تھے. تو آپ اس معاشرے میں نظر دوڑائیں, اس وقت معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی سوچتا ہے کہ میں یہ اینٹ نہیں لگاؤں گا یہاں کیونکہ جائز نہیں ہے؟ آپ چکر لگائیں, شاید کہ لوگوں کے گھروں میں اتنا مہنگا ماربل نہیں ہوگا جتنا کتبے کے لیے وہ خرید کے رکھا ہوتا ہے کہ نام لکھ کے لگائیں. اور بعض جگہ وہ لوگ پکچر شیئر کر لیتے ہیں, لکھا ہوتا ہے دادا جان سارے خاندان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا, دیکھیں میں ہی آپ کا سگا ہوں, آپ کا کتبہ لکھ کے لگا کے جا رہا ہوں. شاید وہ باہر نکل کے پڑھ لیتے ہوں گے, اور کچھ اپنے بیٹے کی اولاد کو کچھ بھیج بھی دیتے ہوں گے, لکھے گیا آخر پڑھتے تو ہوں گے نا. وہ مینٹالٹی ایسی بنا دی گئی ہے کہ شرک کی جو خطورت ہے, ہولناکی ہے, اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. کوئی سجدہ کر رہا ہے کہتا نہیں وہ تو ویسے ہی جھکا تھا, بجائے اس کے کہ اس کی مذمت کی جائے. دلائل کس پہ پیش کیے جاتے ہیں, نہیں وہ تو ویسے ہی جھکا تھا. ویسے کیسے جھکا تھا؟ نہیں وہ تو احترام کے لیے جھکا تھا. اللہ کے رسول سے بڑھ کے کس کا احترام تھا؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کس کا احترام تھا؟ کسی ایک شخص نے, 144,000 صحابہ تھے, کسی ایک میں نے بھی ایسا جھکا؟ احترام کس کا؟ اللہ سے بڑھ کے کسی کا احترام کیا ہو سکتا ہے؟ اصل میں شرک کی امیزش تصورات میں اور تخیلات میں, خواہشات میں, جسم کے انگ انگ میں ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ بیماری بیماری نہیں لگتی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا. ایک شخص نے صرف یہ کہہ دیا, ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. اللہ کے رسول غصے میں آئے, آپ کے رخسار سرخ ہو گئے, آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. صحابی نے تو شریک نہیں بنایا تھا, پتہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا یہ کہو, ما شاء اللہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, ثم شئت, پھر اللہ کے پیغمبر آپ چاہیں گے اور دعا کریں گے اللہ اس کو پورا کریں گے. اللہ کی برابری الفاظ میں بھی اللہ کے سونے پسند نہیں کی. یوم بعاث کے بارے میں ایک بچی شعر پڑھ رہی تھی کہ وہ فلاں مجاہد, فلاں بہادر, فلاں شیر, اور ساتھ اس نے یہ کہہ دیا, وفینا نبی یعلم ما فی غدی, ہمارے ہاں ایسا نبی بھی ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے. اللہ کے سنے فرمایا, قولی مثل الذی تقولین لا یعلم ما فی غد الا اللہ, روک دیا, کوئی کل کے بارے میں نہیں جانتا سوائے اللہ کے. پہلی جو بات کر رہی تھی نا وہ کرو. آج بیٹھا ہوتا ہے بیٹھنے والا اور ہزاروں لوگ سامنے بیٹھے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہنے والا یہ تو, اور وہ ظالم کہہ رہا ہوتا ہے یہ فرشتے تو میرے غلام ہیں, پر لوگ بیٹھے. میں جب چاہوں بارش برسا سکتا ہوں, لوگ بیٹھے. کس انداز سے اس قوم کے لیے امن کا پیغام ہوگا جن کے فکر سے لے کے عمل کے آخری مرحلے تک جو ہے وہ دبیز پردے شرک کے پڑ گئے ہیں, وہاں امن کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اس ملک کے وطن کے ان محبین کو جن کے اندر محبت ہے, فوج ہے, پولیس ہے, بہت کوشش کی دہشت گردی ختم کرنے کی. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن اتنی کوششوں کے باوجود بھی کوئی امن آنے کی کوئی امید اس وقت نظر آ رہی ہے؟ ہاں چار دن خوف آتا ہے پھر وہی کچھ, کیونکہ امن کا ایک خاص راز ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے.
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم وهم مهتدون.
ایمان لانے کے بعد جو لوگ شرک نہیں کرتے, اللہ نے دو انعام ان کے لیے رکھے ہیں, ایک امن رکھا ہے اور ایک ہدایت رکھی ہے. جن کے 5 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ شرک کا ایک اڈا بنا ہو تو وہاں آپ کہیں کہ امن آئے کیسے آئے گا؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے خیر مقدم کرنا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمارے ملک کے ان ذمہ داران کو جنہوں نے بہت کوشش کی ہے, لیکن کچھ کوششوں کے باوجود نظریات ایسے ہوتے ہیں. نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہمیشہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں. یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تو نظریے کی بنیاد پہ تھا کہ ہندو اور مسلم کا نظریہ الگ ہے, وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں مسلمان, اور وہ ہر کنکر میں شنکر ماننے والے ہیں, ان کا نظریہ ایک نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ظلم کی 3 قسمیں ہیں, اور ظلم ثلاثہ, ظلم لا یغفرہ اللہ, ایک ظلم ایسا جو اللہ معاف نہیں کریں گے, وظلم لا یترکہ اللہ, اور ایک ظلم ہے جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں, وظلم یغفرہ, اور ایک ظلم کو اللہ معاف کر دیں گے. پھر اس کی تقسیم بتائی, فأما الظلم الذي لا یغفرہ اللہ, ایسا ظلم انسان کرتا ہے جو اللہ کبھی بخشیں گے نہیں, وہ کیا ہے؟ فالشرک, وہ شرک ہے, یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. آج اس بات کو تو لے کے بڑے ہی لوگ اچھلتے ہیں دنیا کے اندر, فلان ظالم ہے, کوئی شرک کر رہا ہو اس کے بارے میں زبان گنگ ہو جاتی, یہ نہیں کہتے یہ اس سے بڑا ظالم ہے, اس نے تو ظلم کیا اپنی جان سے کسی انسان سے, اس نے تو شرک کیا. ظلم لا یغفرہ اللہ, جس ظلم کو اللہ معاف نہیں کریں گے وہ شرک ہے. وَأَمَّا الظلم الذي لا يتركه الله, اور وہ ظلم جو اللہ چھوڑیں گے نہیں, فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض, جب کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو جب تک بدلہ نہیں اللہ دلائیں گے اللہ اس کو چھوڑیں گے نہیں, حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سینگوں والی بکری نے اگر ٹکر لگائی ہوگی ایسی بکری کو جس کے سینگ نہیں ہے تو اللہ اس سے بھی بدلہ دلوائیں گے. صحابی کہتے ہیں بدلہ جانوروں سے بھی؟ کہا جی ہاں, عدل انصاف یہی ہے کہ اللہ بدلہ دلائیں گے, پھر اللہ فرمائیں گے کونی ترابا, اب مٹی بن جاؤ, پھر وہ جنت کی مٹی بن جائیں گے. وہاں تو بکری اور بھیڑ سے بھی بدلہ لیا جائے گا. تو جو لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھاتا ہے اپنے اس طاقت کے بل بوتے پہ کہ میں تو اس وقت مقتدر ہوں, یہ ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا. ظلم ایک ایسا گناہ ہے, امام ابن تیمیہ نے صحیح لکھا ہے کہ کافر کی حکومت رہ سکتی ہے لیکن ظالم حکومت نہیں ٹکتی, یہ ختم ہو جاتی. اور یہ واحد ایک مسئلہ ہے کہ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کی بھی آہو بکا سنتے ہیں, حالانکہ کافر جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اسلام اس نے قبول نہیں کیا, وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے, اس پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے, لیکن مظلوم اگر کافر بھی ہے تو اس کی آہو بکا بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ ایک شخص کافر ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, یا آج کل کے دور کے مطابق نہ جانے کون کون سے لوگوں کے دین بنے ہوئے ہیں, اگر کسی مسلمان حکومت میں معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے, معاہد ہے, آپ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے, آپ کے ملک میں رہیں گے, آپ کے قانون کا احترام کریں گے, اور آپ کے مذہب پہ اسلام پہ کوئی ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے, اگر وہ اس طرح رہ رہے ہیں, مسلمانوں کے پاس رہ رہے ہیں, کوئی مسلمان اٹھ کے کسی یہودی عیسائی یا کسی کو جس کا معاہدہ ہو چکا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, حدیث کہتی ہے لم یرح رائحۃ الجنہ, یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. وہ رشین امبیسیڈر کو قتل کرنے والے نے قتل کیا, جہاں پریس کانفرنس کر رہا تھا تو منچلے نوجوان اور جو بیچارے جاہل لوگ کہتے ہیں اچھا کیا اس کو اڑا دیا, غلط کیا ہے. اسلام پہ یہی تو عیب ہے, اسلام جو ہے وہ اصول و ضوابط کا نام ہے, اسلام کسی کو اس طرح مادر پدر آزاد نہیں چھوڑتا کہ جو مرضی اٹھے کسی کی جان ختم کر دے, یہ تو ظلم ہے. اسلام نے ایک نظام رکھا ہے قصاص کا, اور قصاص ہر بندہ نہیں لیتا, حکومت دلوا دیے.
اس لیے ہر بندہ ہی اس پہ کسی شخص نے کوئی بات کر دی ہے تو اٹھ کے اس کو قتل کر دے کہ اس نے تو یہ بات کہہ دی ہے تو یہ مرتد ہو گیا. اسلام کے یہ نظام نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ نظام یہ ہے کہ حکومت یہ مرتد کو قتل کرے, قصاص دلوائے. ہر بندہ اگر تلوار اٹھا کے چل پڑے گا تو نظام کیسے چلیں گے؟ کاش مسلمانوں کو یہ بھی بات سمجھ آ جائے, یہ بھی ظلم ہے کہ انسان اپنے اختیارات کے دائرے کو توڑ کر دوسرے کے دائرے میں شامل ہو جائے, اور نقصان امتوں کے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ شرک کرنے والا مرد ہو یا عورت, اللہ تعالیٰ بھی اس سے بری ہیں, اس کے رسول بھی بری ہیں.
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ.
اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا, اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے, جو مشرک ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی شرک کر لے ہم کہتے ہیں کیا کمال کا آدمی ہے. سوچ ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرک جو ہے وہ کمال والا ہو جائے. توحید والا کمال والا ہوتا ہے. اور ساتھ کہیں گے یہ توحید والے کرتے کیا ہیں, ان سے آپ کروانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کو خالص کرتی ہے, اس سے بڑا کام کیا ہے؟ شرک جو ہے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا, ایک نہیں 18 پیغمبروں کا. آج کل کے دنیا میں کمال کے لفظ بولنے والے کے فلاں شخص تو بڑا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اس طرح کے کھربے ہوں تو کسی پیغمبر کی جوتی کی نوک کے برابر نہیں ہے, اور گرد پڑنے والی جو ان کی جوتیوں پہ اس کے برابر نہیں ہے. اللہ نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی,
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
بلکہ اس پوری آیت کو سننا چاہیے اور اکیلے بیٹھ کے پڑھنا بھی چاہیے. سورۃ الانعام کی 84 سے 88 اور 89 تک آیتیں اکیلے بیٹھ کے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں, 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ میرے تخیلات اس وقت گردش جو کر رہے ہیں میرے دماغ میں, کسی ذاتی محبت اور کسی ذاتی جو خواہش کی بنیاد پہ یہ منہج ٹھیک ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں منہج دیا ہے وہ منہج ٹھیک ہے.
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا,
تذکرہ کرتے کرتے اللہ فرماتے ہیں نے اسحاق یعقوب عطا کیے، ہدایت دی انہیں، نوح کو بھی ہدایت دی، ان کی اولادوں میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، کتنے جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ ہے، اسماعیل ہے، یسع ہے، یونس ہے، لوط ہیں، ہم نے پوری دنیا پہ ان کو فضیلت دی. آج 10 لوگوں پہ فضیلت حاصل کرنے والے کے لیے دلائل گھڑے جاتے ہیں، یا قرآن کرم نے پوری دنیا پہ، عالمین پہ ان کو فضیلت دی ہے، لیکن اگر وہ بھی شرک کریں، جو بھی زندگی میں انہوں نے کیا ہے، سارے کا سارا عقارت چلا جائے گا، سب کا سب ضائع ہو جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی کہہ دیا، جس جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی نہیں ہے.
لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
میرے محبوب، اگر تو نے بھی شرک کیا نا، تو دو نتیجے نکلیں گے، تیری ساری زندگی کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گی. کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ سید البشر، سید الرسل. قانون کیا ہے؟ اس ذہن کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک آیت پڑھ لے، سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت پڑھ لے، وہ اپنے اس رویے سے توبہ کر کے آیت پڑھ لے، زندگی میں کبھی جھول کا شکار نہیں ہوگا.
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ.
کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل ہی چھوڑ دو. کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل ہی چھوڑ دو، عدل کو پکڑو. وہ اقرب للتقوی، تقوی کے قریب تمہیں عدل ہی رکھے گا. دشمنی اپنی جگہ، جو کہنا ہے آپ کہہ لو، لیکن عدل کے تقاضے کو کبھی آپ چھوڑو نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی ہر بات کا حساب دینا ہے. تمہیں اللہ عز و جلال کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. ان ربکم یحاضر، جب یہ حدیث پڑھنے کو انسان کی زبان حرکت کرتی ہے، اللہ قسم انسان کے جسم میں جنبش آ جاتی ہے. ان ربکم یحاضر، تمہارا رب تم سے کلام کرے گا. ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بھی اللہ بات کریں گے. آج پولیس والے کے سامنے کھڑے ہو کے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں بڑے بڑے کی، کیا بنے گا. بڑے بڑے لپاٹے مارنے والے بھی جب پتہ چلتا ہے نا کہ نیب کا نام آیا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں. وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، بتاؤ یہ بات کی تھی، کیوں کی تھی. اور سوال صرف ایک ہوگا، جس کا تمہیں علم تھا عمل کیا کہ نہیں، کیا جواب ہوگا. اس لیے کسی کی دشمنی سے عدل نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے کہا ہے کہ مشرک جو ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. بلکہ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مشرک کے لیے دعا کرنے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، دعا کی اجازت نہیں دی. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
ما كان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا انہم اصحاب الجحیم.
صحیح بخاری کی روایت ہے 3884، ترجمہ انگلش میں بھی ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہو چکا ہے، اور صحیح بخاری کی 26 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ حدیث ایک مرتبہ ضرور پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا کے پاس پہنچے جب وہ قریب المرگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمتن احاج لک بها عند اللہ، میں آپ کی سفارش کروں گا. کیا؟ فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ، ابو جہل بھی پاس تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بھی پاس تھا، اور اگر آپ سبب نزول کی حدیث دیکھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول یہ بات کرنے جا رہے تھے تو وہ تھوڑے سے فاصلے میں بیٹھے تھے، اٹھ کے پاس ہو گئے کہ اللہ کے رسول کہیں پاس بیٹھ کے اس کا دین نہ بدل دے، اور اللہ کے رسول نے جوتیوں پہ کھڑے ہو کے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تیری سفارش کروں گا. اور پتہ ہے ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول کے چچا ہیں. باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مکے والے اور مشرک، یہ کہتے تھے بیٹا بھتیجے جو کرنا ہے کرو، تیری طرف کو دیکھے گا نہیں، محبت تھی. اور جب تنگ آ کے مشرکین نے آ کے چچا سے کہا تھا کہ اس کو روک لو وگرنہ ہم یہ اور یہ کر دیں گے، اللہ کے رسول نے آگے سے یہ کہا، چچا یہ چاند اور سورج دیکھ رہے ہیں، یہ سورج بھی میرے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں اور چاند بھی رکھ دیں تو میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے 3 سال تک شعب ابی طالب میں محصور رہے ہیں اللہ کے رسول. لیکن جب قتل کے منصوبے بنائے گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پہ کس کو لٹایا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چارپائی پہ لٹایا جاتا تھا؟ محبت کا انداز دیکھ لیجئے. لیکن یہ خونی محبت ہے. محبت 2 قسم کی ہے، عاطفی محبت اور دینی محبت. خون کی جو محبت ہوتی ہے یہ ہر ایک میں ہوتی ہے. ابو جہل نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملتی عبد المطلب، کہیں پھر نہ جانا عبد المطلب کے دین سے. فلم يزالا يكلمانی، دونوں ہی باتیں کرتے رہے. حتى قال آخر شيء كلمهم به، آخری کلمہ جو ابو طالب نے بولا، على ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں. اور یہ روایت بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں، لأستغفرن لك ما لم انہ عنہ، اگر مجھے منع نہ کیا جاتا تو میں پھر بھی استغفار کرتا اپنے چچا کے لیے. فنزلت، یہ آیت نازل ہو گئی، ما كان للنبي، نبی کے لیے بھی جائز نہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں، ان يستغفروا للمشركين، کہ مشکوں کے لیے وہ مغفرت طلب کریں، ولو كانوا اولی قربا، خان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا ہو، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ لوگ جہنمی ہیں. مشرک کے لیے دعا کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر دعا کی اجازت نہیں ہے تو اس کو آئیڈیل بنانے کی اجازت ہے؟ اس کو انسان اپریشیٹ کرے اجازت ہے اس بات کی؟ مشرک اپریشیٹ کے کیسے لائق؟ یعنی اللہ عز و جلال کی توحید کو رون دیا جائے اور مشرک کو سینے سے لگا لیا جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے اس لیے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں ہوگا.
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ وما للظالمين من أنصار.
شرک کرنے والے پہ جنت حرام ہے، اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. شرک کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے ذرائع کون سے ہیں، آگے حدیث آنے والی ہے، یہ کچھ تفصیلات ہم اس حدیث میں بیان کریں گے، اور وہ 10 ذریعے بیان کیے جائیں گے جو حدیث میں آئے ہیں کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے اور قومیں کیسے شرک سے بچ سکتی ہیں. دوسری بات جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی یہ حرام ہے. یوتھ یہ کہتی ہے بس جی مولانا آپ کو کیا پتا، ہمیں اگر فیوچر پلاننگ کرنی ہے تو یہ میرے جو ڈیڈی ہیں یہ تو پتہ ہی نہیں ان کو کہ کام کیسے کرنا ہے، آج تمہیں باتیں آ گئیں, کس کے ہاتھوں میں پلے ہو؟ وعلمہ الرماية كل يوم, کہنے والا کہتا ہے ہر روز میں تیر پکڑ پکڑ کے دیتا, بیٹا تیر اندازی سیکھو. فلما اشتد ساعده رماني, جب بازو میں قوت آئی تو پہلا تیر مجھے ہی مار دیا. وعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني, میں کس طرح چمچ کے ساتھ, کس طرح فیڈر کے ساتھ, کس طرح گلاس کے ساتھ دودھ پلا پلا کے جوان کیا, جو ہی چند بال مونچھوں کے آئے تو پہلی گالی مجھے ہی دی. وعلمه نظم القوافی, میں نے شعر بنانا سکھایا کہ شعر کا قافیہ ایسے ہوتا ہے. فلما قال قافیہ تنہجانی, جب اس نے پہلا قافیہ بولا اس پہ میری ہی دھجیاں اڑا دی. آج تم یہ کہتے ہو کہ میرا باپ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے نافرمانی کیا ہے اور اطاعت کیا ہے. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا نافرمانی کیا ہے اور اس کی اطاعت کیا ہے, کہا بہت لمبی بات, میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں جو آپ کے لیے کافی ہوگی. کہا بتائیے. آپ نافرمان کس کو کہتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے, لو ان الرجل وقف بجانب والدی, اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو, ثم نفض ثوبه, پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے, فطار الغبار علی, کپڑا جھاڑنے کی وجہ سے گرد اڑے اور باپ پہ پڑ جائے, کتب عند اللہ عاقا, یہ بیٹا اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے. گرد پڑے تو نافرمان لکھا جائے اور دس دس گالیاں دے بیٹا اس زوم میں کہ میں نے تو لا کر لیا اور میں نے تو پی ایچ ڈی کر لی ہے اور میں نے تو یہ کورس کر لیا, اور گالیاں جتنی مرضی دے دے اس سے تو عاق نہیں بنے گا. اصل لا یہ ہے کہ تمہیں پی ایچ ڈی اصل سکھاتی یہ ہے کہ تمہیں یہ انداز, یہ اندازہ ہو جائے کہ تمہیں دنیا میں آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی. تمہارے والدین نہ ہوتے تمہارا دنیا میں وجود ہی کوئی نہیں تھا. ماں اور باپ کا جو سگا نہیں ہوتا وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھائی کا کام نہیں کر سکتا, سبب بنے ہیں دنیا میں آنے کا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات, اللہ تعالیٰ نے تم پہ ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. ومنعا وهات, یہ بھی حرام قرار دیا ہے, دو کچھ نہ بس لینے کی بات کرو. کچھ لوگوں کی بات صرف یہ ہوتی ہے بس مجھے ملتا رہے, مجھے دینے کی ضرورت نہ پڑے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ووعد البنات, بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام ہے. وکرہ لکم قیل وقال, اور اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہر وقت قیل و قال ہی کرتے رہے, بات ہی کرتے رہے, جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وکثرت السؤال, اور کثرت سوال کو بھی ناپسند کیا ہے. واضاعت المال, اور مال کو ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا.
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیکھے کیسا دلوایا, اللہ کے رسول سے فرمایا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, اس نے رب کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے, اس نے رب کو ناراض کرنا ہے اپنے باپ کو ناراض کر لے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, رضا الرب فی رضا الوالدین, والدین کو راضی کرو گے رب راضی ہوگا. کچھ لوگ فوراً سے سوال کر دیتے ہیں, جی میرا باپ تو شرک کرتا ہے, میں ہی بس ٹھیک ہو گیا ہوں. تو اللہ کا شکر کرو, اس سے اخلاق سے, نرمی سے, احترام سے پیش آؤ. شرک ہے, آپ بیٹے ہیں, آپ کو شریعت نے بدتمیزی کی اجازت تو نہیں دی, صلہ رحمی کی اجازت دی ہے. کیا کہا ہے, اخلاق نہ چھوڑو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کون تھا, لیکن یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہتے ہیں اے پیارے ابا جان, انہوں نے یہ تو نہیں کہا یا مشرک. اگر آپ منحج توحید کا لینا چاہتے ہیں, اس کی کیفیت بھی توحید والوں کے لیے نا, جو قرآن نے بیان کر دی ہے, جو حدیث نے بیان کر دی ہے. ہمیشہ اس وقت نقصان ہوتا ہے جب ہم دعویٰ کوئی کرتے ہیں عمل کوئی کرتے ہیں. دعویٰ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس جی کام سیدھا ہونا چاہیے, اور ہماری بات یہ ہو رہی تھی بس یہ چار پانچ بندے چھوڑ دیں, اس کے بارے میں مت بولیں, یہاں سیدھا کام نہیں ہوگا, کیسے ہوگا؟ سیدھا کام تو سب کے لیے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین کے ساتھ نافرمانی کا سلوک کرتا ہے وہ کتنا بڑا مجرم ہے. آپ نے تین لفظ بولے, دو لفظ آپ عموماً سنتے رہتے ہیں, وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, تجھے قتل کر دیا جائے, تجھے جلا دیا جائے, اور دوسری روایت میں آتا وَإِن قُطِعْتَ, تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں, لَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے والد کی نافرمانی نہ کرنا, شرک نہ کرنا, فرض نماز نہ چھوڑنا, اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. یہ روایت جو بھی آپ نے سنی ہے ارواء الغلیل اور صحیح الترغیب کی روایت ہے, ٹکڑے قتل ہونا, آگ میں جلا دیا جانا, یہ تین کام پسند کر لینا لیکن ماں باپ کی نافرمانی پسند نہ کرنا. کاش نوجوان یہ سمجھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی عذاب جن گناہوں کا ملتا ہے نا ان گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے. ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخرها له في الاخره. اللہ تعالیٰ جس گناہ کا جلدی عذاب دیتے ہیں اور قیامت کے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے ہیں ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی. والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی. حدیث میں آتا ہے ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا, تین ایسے بد نصیب ہیں, بدبخت ہیں, پھٹکار ان پہ پڑی ہے, دھتکارے ہوئے ہیں, نہ ان کا کوئی فرض قبول ہے نہ ان کا کوئی نفل قبول ہے. ان تینوں میں سے ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے, جس کے فرائض ہی قبول نہیں ہے, جس کے نوافل ہی قبول نہیں ہے, باقی بچا کیا ہے. تقدیر کو جتلانے والا, احسان جتلانے والا, یہ تین ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کا کوئی عمل قبول ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات کہہ دی, نیکیاں جتنی مرضی کر لے اگر والدین کا نافرمان ہے قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہیدوں کے اس کو ساتھ نصیب نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے اور آپ کو سچا رسول مانتا ہوں, صلیت الخمس میں نے پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں, وہ ادئی تو زکات مالی میں زکات بھی دیتا ہوں, وہ سم تو شہر رمضان میں نے روزے بھی رمضان کے رکھے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ کام کرتا ہے نا جتنے تو نے کہے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا. ما لم يعق والدی, شرط یہ کہ اس نے والدین کی نافرمانی نہیں کی ہوگی. اگر نافرمانی کی ہوگی تو یہ ساتھ نہیں ملے گا. ملعون ہے وہ شخص جو والدین کو تکلیف دیتا ہے اور والدین کے بارے میں دست درازی کرتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے اور بلکہ گالیاں دیتا ہے, اور آج کل تو گالیوں سے بھی آگے بات چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عق والدی, جو والدین کا نافرمان ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا, برا خاتمہ ہوتا ہے. کیسے برا خاتمہ ہوتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں, ابو اسحاق الفزاری نے بیان کیا کہ اے ابو عبد الرحمن, ہمارے پاس ایک ایسا شخص تھا جس نے علم بھی سیکھا ہوا تھا اور اس کے پاس علم شاید تم سے زیادہ تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس سے کہا لا الہ الا اللہ کہو, تو وہ کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. کہا کچھ بات بولو, کہا میں بول نہیں سکتا. دو مرتبہ ایسا ہوا, یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ مر گیا. پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ جواب ملا کان عاقا لوالدی, یہ والدین کا نافرمان تھا, زبان نے کلمے کا بوجھ نہیں اٹھایا. قیامت کے دن ذلت اور رسوائی یہ اس کا مقدر ہوگی اور جنت سے محرومی ہوگی جو بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اور والدین کا نافرمان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تین ایسے بدبخت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں گے ہی نہیں قیامت کے دن. العاق لوالدیہ, سب سے پہلا جو والدین کا نافرمان ہے. والمرأة المترجلة, جو ہے عورت اور مرد بننے کی خواہش کرتی ہے. مردوں کے شانہ بشانہ ہم چلیں گی, یہ نعرہ کسی مسلمان عورت کا نہیں ہوتا. مترجلہ. والدیوس, غیرت کا فقدان ہو, جیسے انسان کے گھر میں اس طرح کے فحاشی اور غیرت سے دوری کے پہلو ہیں اور وہ خاموش ہے, کہتا ہے پھر کیا ہوا. ایسے تینوں پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہیں کرتے تو, اور اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کو دیکھیں گے بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یلی جو حائط القدس, جنت کی دیوار کے قریب بھی نہیں جائیں گے ایک شراب نوشی کرنے والا, شراب میں دھت رہنے والا, اور والدین کا نافرمان, اور اسی طرح جو نیکی کر کے احسان جتلانے والا ہے. اور آخر میں اللہ کے رسول کا فرمان سنیے, ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة, تین لوگوں پہ جنت حرام ہے. مدمن الخمر, شرابی, شراب میں دھت رہنے والا, والعاق, والدین کا نافرمان, والدیوس, اور غیرت سے خالی انسان. الذي يقر في اهله الخبث, اس کے گھر میں خباثت کے پہلو ہیں اور وہ اقرار کرتا, کہتا کوئی بات نہیں, اس کو پرواہ نہیں ہوتی. تیسرا مسئلہ جو حدیث نے بیان کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک, پھر والدین کی نافرمانی, اور تیسرا جھوٹی بات, اور چوتھا جھوٹی گواہی. جھوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, جو صحابہ کو سکھلایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعظم الخطایا الكذب. لوگ کہتے ہیں جھوٹ ہی ہے نا, پھر کیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ انسان کی زبان جھوٹی ہو جائے. لیکن ساتھ یہ کہا ومن یعف ومن یستعف یعفہ اللہ, جو جھوٹ سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچاتے ضرور ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نو زمین پہ چلتے جنت میں ان کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی, وہ کہتے ہیں میں کذب تو کذب ہے منذ اسلم تو, لوگوں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. آج بڑے تذکرے ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے کہ دو سال حکومت کی, پوری دنیا میں عدل قائم کیا, وہ کہتے ہیں میں کذب تو کذب ہے جب سے مجھے کپڑے پہننے کا شعور حاصل ہوا ہے اس دن سے آج تک میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. جب سے مجھے شعور ہوا ہے دایاں ہاتھ یہ ہے اور یہ بایاں ہاتھ ہے, اس وقت سے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. سارے لوگ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف جیسا کوئی تاجر نہیں تھا, مٹی کا سودا کرتے, سونے کا بھاؤ ملتا. کسی نے پوچھا کوئی راز, کہتے ہیں پہلا راز یہ ہے میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا. ہم کہتے ہیں جی بس یہ جھوٹ کے بغیر تو چونکہ کام نہیں چلتا, اس لیے آخر کچھ تو کرنا پڑتا ہے. آپ یہ کہیں کہ مجھے بے برکتی چاہیے اس لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جھوٹ میں عزت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا یہ منافق کی نشانی ہے. آیت المنافق کی ثلاث, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف, منافق کی تین نشانیاں ہیں جو اس حدیث میں ہیں, ویسے تو بہت ساری ہیں. پہلی نشانی, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. جھوٹ انسانی شخصیت کو کبھی بھی مینٹین نہیں کر سکتا. سب سے شکی مزاج, سب سے مسترب انسان وہ ہوگا جو جھوٹا ہے, کیونکہ روایت بتاتی ہے ان الصدق تمأنینة, سچ بندے کی شخصیت میں اطمینان پیدا کرتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ, اور انسانی شخصیت میں شک جو ہے پیدا کرتا ہے, یہ جھوٹ ہی پیدا کرتا ہے. سچے کو کیا مسئلہ, کوئی مسئلہ نہیں, جھوٹے کو مسائل ہی مسائل ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا تو شیطانی عمل ہے, یہ انسانی شکل میں شیطانی پھر رہا ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. صحابی نے کہا ہے اللہ کے نبی ایک آدمی میری قوم سے ہے, ویسے ہے ابھی مجھ سے چھوٹا لیکن مجھے گالی بڑی دیتا ہے, انتقام لے لوں؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر تو گالی بھی دیتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور تم بھی اس کو جواب دو گے تو تم بھی اور وہ دونوں شیطان بن جاؤ گے، نہیں تو اس اکیلے کو شیطان رہنے دو۔ تو جھوٹ بولنا یہ شیطانی روش ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کان اذا اطلع علی احد من اہل بیتی کذب کذبۃ لم یزل معرضا عنہ حتی یحدث منہ توبہ۔ اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا، اس وقت تک کلام نہ کرتے جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے۔ آج ہمارے سامنے کتنے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹ ہے، اور جھوٹ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جھوٹ، اللہ کے رسول تو کلام نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس جی، ضروریات بھی تو ہوتی ہے نا، تو سیدھا کو ضروریات ہے، سیدھا کو میری خواہش ہے، اس کو اسلام نہ بناؤ، اسلام سیدھا ہی ہے۔ میری زبان اور آپ کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق واضح رکھنا چاہیے ہر وقت۔ خیر و برکت سے محرومی ہے جھوٹ بولنے سے، حدیث سے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيَاهِمَا۔ کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہے ہیں، سچ بولو۔ آپ اگر کہتے ہیں یہ گاڑی ہے، ویسے تو اس کا ماڈل جو ہے وہ 2014 ہے، بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ کو بالکل صحیح نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ فٹ سے 1 سے 2 سے 3 لاکھ ریٹ تو گر جائے گا، لیکن آپ کی سچ کی وجہ سے اللہ کے رسول کی دعا یہ ہے بورک لہما فی بیعہما۔ جو پیسے لینے والا تھا نا، وہ اگر لے لیتا تو اتنی برکت نہ آتی، جتنی تھوڑے ملیں گے اللہ اتنی اس میں برکت ڈال دیں۔ اور خریدنے والا بھی جھوٹ نہ بولے، اچھا میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، پیمنٹ کر دوں گا، کب کرو گے؟ آپ اسے چیک لے لیجئے، اور پتہ چلتا ہے کہ جو چیک دے رہا ہے یہ 2 سال پہلے اکاؤنٹ اس نے کلوز کروایا ہوا ہے۔ اور بعض ایسے بھی چالاک آ گئے، سمجھ نہیں آتی کہ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، سادہ پیپر پہ چیک لکھ کے نہ دیکھیں چیک کے لے جائیں، اور اس دیہاتی کو پتہ نہیں چیک کیسا ہوتا ہے۔ اور اتفاق سے کچھ باتیں آپ نے بھی سنی ہوگی، کچھ باتیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ وہ بندہ ایک آیا، پتہ نہیں کتنا اس نے قرض لینا تھا، 1 لاکھ کا کتنا قرض لے گیا، اور ساتھ لکھ گیا کہ 1 ماہ کے بعد لوٹا دوں گا۔ 1 ماہ کے بعد آیا، وہ اندر سے آرام سے لوٹا نکال کے لایا، کہتا لے لو۔ کہتا یہ کیا؟ کہا اور کیا؟ اس نے کہا تم نے کہا تھا کہ 1 ماہ کے بعد واپس کرنا۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہے؟ یہ پڑھو، 1 ماہ کے بعد لوٹا دوں گا، یہ لوٹا دوں گا، میں نے لوٹا دے دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو اس طرح کی چلاکی دکھانے والے مسلمان، اور قرض دینا کتنی بڑی نیکی ہے، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو 10 گنے نیکی ملتی ہے صدقے کی، اور اگر آپ قرض دیتے ہیں تو روزانہ 18 گنے آپ کو نیکی ملتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اگر آپ قرض 1 مہینے کے لیے دیا ہے، جتنے دن اوپر ہو رہے ہیں جتنا قرض دیا ہے آدھا قرض آپ کے نام اعمال میں صدقے میں جا رہا ہے، اور واپس ملنا بھی ہے۔ آپ نے 10 ملین دیا ہے مہینے کے لیے، 1 مہینہ 1 دن ہو گیا ہے، اگلے دن 50 لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں صدقہ دیکھا گیا۔ اس نیکی کو روکا کنہوں نے؟ ان لوگوں نے جو لکھتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد لوٹا دوں گا، اور اس نیکی کو ختم کر دیا۔ صحابہ میں سے ایسے صحابی تھے، ابو الیسر، جن کا کام یہ تھا، رجسٹر بنایا ہوا تھا، وہ قرض ہی دیتے تھے، کہتے تھے میں نے قرض دینا کرنا۔ انہوں نے اصل میں حدیث سن لی کہ جو قرض دیتا ہے پھر ڈھیل دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کی روح قبض کروائی، نیکیاں دیکھی، نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے یہ قرض دیتا اور ڈھیل دیتا تھا، تو اللہ نے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترس آتا تھا، رحم آتا تھا۔ کہا اس کا حق تو میں زیادہ رکھتا ہوں، جاؤ اسی وجہ سے تجھے میں جنت بھیجتا ہوں۔ کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، صرف قرض میں ڈھیل دینے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت دے دیتے۔ اور ابو الیسر جو تھے، انہوں نے رجسٹر بنایا ہوا تھا، وہ قرض ہی دیتے تھے۔ آج کو آپ نے کو دیکھا ادارہ جہاں قرض ملتا ہو؟ دیکھا آپ نے؟ اس لیے نہیں بنتا کہ حق یہ ہے، انما جزاء السلف والادا، قرض جس سے آپ نے لیا ہے اس کے دو حق ہیں، اس کے لیے بہت ساری دعائیں کرو اور وقت پہ ادا کر دو، نہیں تو اس کو وقت پہ بتا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی عمل ہے، آپ بتائیں کہ یہ اچانک سے مجبوری بن گئی ہے، وہ ڈھیل دے دے گا آپ کو. ابو الیسر آئے، اس نے آ کے آواز دی کہ آپ کے قرض کا وقت ہے، اس بندے نے چھلانگ لگائی چار پائی کے نیچے چھپ گیا. بیٹا باہر آیا، اس نے کہا، اور آپ کو پتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ کے نوک کرے تو وہ بیٹا چھوٹا سا آتا ہے، میرے بابا کہتے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے، وہ سیدھے کہہ دیتا ہے بےچارا بچے جو ہوئے. تو ابو الیسر کو بھی آ کے ایسا ہی کہا، کہا بیٹا اس کو کہو میں کچھ نہیں کہتا، میری بات سن لے. کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں. ابو الیسر کے ایمان کی حالت دیکھی، کہا یہ تیرا شک ہے نا، یہ ہے نا کانٹیکٹ سائن کیا، اس کے سامنے چیر دیا. کہا آج میں صرف ڈھیل نہیں دوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو قرض معاف کر دے گا اس کو اللہ عرش کا بھی سایہ دے گا، جو میں نے معاف کیا. اور اسی طرح کے ایک واقعہ، وہ کہتے تھے یہ ہے نا آپ کا قرض، میں آج اس لیے اس کو چیر کے تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس دن پاؤں سارے اکھڑ رہے ہوں گے تو جو قرض کسی کا معاف کر دیتا ہے دینے کے بعد، اس کے قدم اللہ جنت میں جما دیں گے، جاؤ چلے جاؤ. ہم وہ ابو الیسر کہاں سے لائیں، ہم نے تو اتنے لمبے وہ کھاتے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ نے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے. چلو آپ کے تھوڑے سی وہ نیٹ اینڈ کلین کاپیاں ہوں گی جہاں لکھا ہوگا کہ فلاں کی شادی پہ میں نے 5000 دیا تھا تو 10000 تو آنا چاہیے. چلو تھوڑی سی آپ کو ڈیسنٹ کاپی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ صحیح سے بتانا، یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا اگر آپ نے کوئی گول مول بات کی. صحیح بخاری کی روایت ہے، العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قائعہ، جو تحفہ اور گفٹ دے کے واپس لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاگی نے کہہ کی اور دوبارہ اس کو زبان سے چاٹ لیا. اور ساتھ حدیث کہتی ہے صحیح بخاری کی، ولیس لنا مثل السوء، مسلمانوں ہمارے لیے یہ گندی مثالیں نہیں ہیں. یہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خاص جب سے پیدا ہوئی ہے، انسانیت اس وقت سے گھائل ہو گئی ہے. انسان کی کتنی حوث ہو گئی ہے کہ صرف اس لیے شادی پہ جائے گا کہ میں اور شادی والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا نماز وقت پہ پڑھنی ہے، نکاح مسجد میں کر لیں کوئی برکت آ جائے، چلو لوگوں کو اچھی طرح اٹینڈ کر لیں. وہ بیٹھا ہوتے ہیں تھال لے کے اور ایک بندہ لکھ رہا ہوتا ہے اچھا جی، وہ دوسرا بھی آ کے آتا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے کھڑا ہے، یہ میرے بھی ذرا لکھ لینا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنی حوث اتنی لالچ، تم نے کسی کو تحفہ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دو، تم نے کسی کی مدد کرنی ہے اس کو چھپا کے کرو. اتنی لالچ کہ آج میں نے بس جی بچپن سے میرا دوست تھا تو میں نے اس کو فرج لے کے دی تھی بیٹی کی شادی پہ، اب میری بیٹی کی شادی ہے ابھی تک اس کی کال نہیں آ رہی، پتہ نہیں وہ دینا کیا چاہتا ہے، اور وہ ٹینشن میں. اور آپ نے تو نہیں سنا ہوگا، ہم نے تو اپنے کانوں سے یہ بھی سنا کہ فلاں فلاں ابھی تک نہیں آیا، اگر اس نے نہیں آنا تو ہمارا نیندرا واپس کر جائے، پھر خیر نہ ہی آئے، اعلان ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کے رویوں سے انسانیت نہیں پنپتی. آج ارض حجاز میں ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسے لوگ ہیں
پوچھیں گے نوجوان سے، وش بک لیش میں تتزوج، کیا ہو آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟
کل خیر انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں خیر انشاءاللہ، انشاءاللہ عما قریب ان قریب.
ایش بک خل الخروف علیہ،
چھوڑو میں جانور مہیا کرتا ہوں ولیمے کے لیے. دوسرا کہتا ہے خل المہر علیہ، مہر میں تیرا دیتا ہوں. وہ بیٹھے بیٹھے شادی ہو جاتی ہے. یہاں کہتے ہیں ہم نے کو آپ کا کو ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. وہ معاہدی تھا، بہت مشہور تھا، لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ معاہدی کو ملیں. ایک بندہ گھر سے چلا، معاہدی کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا السلام علیکم، کہتے ھذا شیء لا یجھل احد، یہ ایسی بات آپ نے کہی ہے جس سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے، سب کو پتا ہے سلام کہنا چاہیے. بھی تمہیں سلام کا جواب دو نا، سلام کا جواب نہیں دے رہا. کہتا یہ کون سی بات ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں. کہتے جئتک ازورک وضيف عليك، میں آپ کا مہمان ہوں. کہتے متى تكفلت لعائلتك، میں نے کب سے دعویٰ کیا ہے کہ آپ لوگوں کا ذمہ دار میں ہوں، آپ میرے کیسے مہمان بن گئے؟
اس نے پھر کہا اريد ان استظل في ظل بيتك، میں دھوپ سے آیا ہوں، مہمان ہوں، چلو کچھ دیر کے لیے آپ مجھے اپنے گھر کے سائے میں بیٹھنے دیں، میں واپس چلا جاؤں گا. کہتا ہے ظل الجبل اوسع من ظل بيتي، میرے گھر سے زیادہ اس پہاڑ کا سایہ اس کے نیچے چلے جاؤ. وہ پھر اس نے تعارف کروانا چاہا، کہتا ہے ان ابن فلان، میں فلان کا بیٹا ہوں. اس نے کسی پرندے کا نام لیا، کہتا ہے کن ابن ای طائر شئت، جس مرضی پرندے کا بیٹا بن جاؤ، مجھے کیا غرض ہے. اور ساتھ کہا تسمع بالمعیدی خیر من ان ترى، بس سن چھوڑا کر معیدی کا نام، اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. انسانیت اس وقت برباد ہوتی ہے جب بخل سے شروع ہو کے اور انسان اتنا سیلفش ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، وہ انسانیت نہیں رہتی. اور آج شادیوں کی یہی حالت ہے،
بعض لوگ صرف اس لیے بھی شادی پر نہیں جاتے، میرے پاس چونکہ کچھ ہے نہیں تو میں دوں گا کچھ نہیں تو میں جاتا ہی نہیں. آپ جائیں، دعوت کو قبول کریں، دعا دے کے آ جائیں. ضروری ہے؟ نہیں ہے تو ٹھیک ہے.
آپ کو پریشانیاں یہ لاحق ہے، یہ اپنی چموڑی ہوئی پریشانیاں، یہ شریعت کی نہیں ہیں. شریعت تو کہتی ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، سب سے عظمت والا نکاح وہ ہے جس پہ خرچ کم آئے. ہم کہتے ہیں نہیں، دنیا کو پتا چلنا چاہیے، آخر ہم نے شادی کی ہے. پتا اس وقت چلتا ہے جب وہ کارڈیالوجی میں پڑا ہوتا ہے اور 5 ملین کا قرض سر پہ ہوتا ہے. کیا ہوا تھا؟ بس جی وہ شادی کر بیٹھا تو وہ قرض اتر نہیں رہا. تو کس حکیم نے کہا آپ کو اتنا قرضہ اٹھاؤ؟ نہ پیسے کی نمائش کرتے آپ، جتنی طاقت ہو اتنی کر لو. نہیں، پھر ناک کٹ جانا تھا. ویسے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، ویسے کسی کا ناک کٹتا ہے؟ آپ نے ڈان اخبار میں یا جھنگ نوائے وقت میں پڑھا ہو کہ آج گجراوالا میں 3 شادیاں ہوئی اور تینوں نے اچھے کھانا نہیں بنایا اور تینوں کے ناک کاٹ دیے گئے، اور ڈاکٹرز کی ٹیم اکٹھی تھی اور کوشش کر رہی تھی ہوش میں لانے کی، اور امید ہے کہ گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گے. تینوں کے ناک کٹے ہوئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں اور خون بہ رہا ہے. آپ نے پڑھا ایسا، یا آپ نے کوئی بریکنگ نیوز سنی ہو کہ فٹ سے جو ہے دنیا نیوز خبر دے کہ ابھی ابھی 2:53 پہ ایک بندے کا ناک کٹ گیا ہے جو اسلام آباد میں شادی کر رہا تھا اور کھانا اچھا نہیں تھا. ایسا ہوا؟ اور ساتھ پکچر دے رہے ہو اور خون بہ رہا ہے اور لوگ اکٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. میرا ویسے مشورہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناک نہیں کٹتا، اور ساتھ یہ ہے کہ جو قرض جس کے سر پہ ہو فوت ہو جائے، شہید بھی ہو جائے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض پھر بھی معاف نہیں ہوگا. یغفر للشہید کل شیء الا الدین، قرض معاف نہیں ہوتا، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تیسری بات، ویسے اگر اللہ نہ کرے کٹ بھی جائے تو میرا ایک مشورہ ہے، آپ نے 50 لاکھ جو قرض لینا ہے تو اگر ناک کٹ بھی جائے گا تو وہ 50,000 کا لگ جاتا ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی جنگ میں تھے تو پتھر لگا ان کی نوز جو ہے وہ گر گئی، واقعتاً کٹ گئی، تو انہوں نے چاندی کا نوز بنا کے نا لگوا لیا. تو کچھ وقت کے بعد اس میں کوئی پرابلم آ گئی اور اس میں کوئی ایسی اسمیل پیدا ہوگی، تو وہ اسمیلی ہونے کی وجہ سے اس کو اجازت دی گئی، انہوں نے سونے کا جو نوز بنا لیا. یہ شرعی مسئلہ ہے، جیسے سونے کے چاند دانت بھی جو ہے لوگ لگوا لیتے ہیں، تو اتنے میں تو آرام سے 50,000 میں تو وہ بھی بن جائے گا. تو آپ کم از کم 4 ملین 9,50,000 روپے کی بجٹ کر سکتے ہیں، تو آرام سے وہ کروا لیجیے گا. اور ڈاکٹر تو پہلے ہی، اللہ نہ کرے کوئی یہاں ڈاکٹر تو نہیں بیٹھا، وہ تو پہلے اس بات میں تیار ہوتے ہیں آپریٹ کروانے کے لیے کون آئے، اور ہم اپنے جو کرشمے دکھائیں اور ایک منٹ میں اس کو چیر کے فارغ کر دیں. سرجری اور سرجن بہت ہو گئے معاشرے میں، فزیشن بہت کم ہیں جو کسی طریقے سے ان کو سکون بھی دے دیں اور ان کی زندگی سے نہ کھیلیں. تو بات یہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی، جھوٹ سے برکت نہیں رہتی. جھوٹ اگر لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولا جائے تو حدیث نے 2 مرتبہ بولا ہے ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له، 3 مرتبہ. ویل جہنم کی وہ وادی ہے 40 برس کے بعد کافر جہنم کی اس تہ میں پہنچے گا، 40 سال کے بعد
جس تہ میں پہنچے گا اس کو ویل کہتے ہیں، جو بندہ جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، اسٹیٹ ڈرامے. اور آج میں نام نہیں لینا چاہتا، دو دو تین تین گھنٹے جو ضائع ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ نام کیا بنائے ہوئے ہیں، اور جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور لوگ ہنس رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. اور کبھی کبھی لوگ بیان کرتے ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اتنے جھوٹ بول کیسے لیتے ہیں. تو کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا، اس کے بارے میں تین مرتبہ لفظ آئے ہیں، یہ جہنم کی وادی ویل ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کا باعث ہے. لیکن اگر کوئی جھوٹ چھوڑ دے تو اللہ کے رسول فرماتی ہے میں جنت کے درمیان میں اسے جگہ لے کے دوں گا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آخری بات وہ شہادت زور، جھوٹھی گواہی. جھوٹھی گواہی دینا یہ عباد الرحمن کی صفت نہیں، عباد الشیطان کی صفت ہے.
والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما.
عباد الرحمن جھوٹھی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں، عزت و احترام سے گزر جاتے ہیں. جھوٹی گواہی تین گناہوں کا مجموعہ ہے، تین گناہوں کا. اذا كان الشاهد كاذبا تاثم ثلاثا، تین گناہ کا شکار ہوتا ہے جھوٹا گواہ. اسم المعصیہ، ایک نافرمانی کا گناہ. اسم اعانت الظالم، اس نے ظالم کی مدد کر کے دوسرا گناہ کیا. اسم خذلان المظلوم، اس نے مظلوم کو ذلیل کرنے میں مدد کی. تین گناہوں کا وہ اس وقت مجرم بنا ہے جس نے جھوٹی گواہی دی. ایک جھوٹی گواہی کا، ایک ظالم کی مدد کر کے، ایک مظلوم کو ذلیل کر کے. جھوٹی گواہی تو قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی لی نہیں جائے گی، وہ گواہی دینے میں بڑے اچھل رہے ہوں گے، مجھ سے گواہی لے لو. یہ قیامت کی نشانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک کے برابر گناہ ہے. عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، جھوٹی گواہی گناہ میں شرک کے برابر ہے. اور جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے. حدیث آپ نے پڑھی جس میں جہاں شرک کا تذکرہ ہے وہاں اس کا بھی تذکرہ ہے. یہ غضب الہی کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین صبر، جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے لیے اور وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہو علیہ غضبان لقی اللہ، قیامت کے دن اللہ کو ملے گا اللہ اس پہ غضبناک ہوں گے. حدیث میں آتا ہے تدع الدیار باللاقع، جو جھوٹی گواہی دیتا اس کا گھر اور خاندان اجڑ جاتا ہے، اور اگر پوری قوم ہی جھوٹی گواہی دے تو پورا ملک بھی اجڑ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت اور یہ بڑی ہی وعید والی روایت ہے، خمس لیس لہن کفارہ، پانچ ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ ہی کو نہیں. الشرک باللہ شرک، ویمین صابرہ لیقتطع بها مالا بغیر حق، اور جھوٹی قسم کھا کے گواہی دینا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. اس نے بہت بڑا جرم کر لیا، صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے کر لے، اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی دنیا دنیا میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینے والے پہ جنت حرام ہے. روایت صحیح الجامع کی ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی فقد اوجب اللہ له النار، جو شخص اپنی جھوٹی قسم کی وجہ سے کسی مسلمان کا مال ہتھیا لیتا ہے اس پہ اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا. وحرم علیہ الجنہ، اور اس پہ جنت کو حرام قرار دے دیا. وان کان قضیبا من اراک، خواہ پیلو کی ایک لکڑی پہ ہی اس نے جھوٹی قسم کیوں نہیں کھائی. صحیح الجامع 6067 یہ حدیث پڑھنی چاہیے. اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بات تو ختم کرنے جا رہا ہوں. اس وقت معاشرے کے اندر
جہاں بہت سارے ناسور ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ نقصان کرنے والا ہے وہ یہ ہے، شرک کے بعد اگر معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے تو وہ یہ گناہ ہے۔ کتنے وہ عظمت والے لوگ ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں، اور آپ نے پہلے بھی یہ سنا کہ ججز، جسٹس، یہ بہت عظیم لوگ ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں۔ میں نے لفظ بلا کیوں بول دیا؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے اور آپ نے سنا تھا کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اتنا بڑا اعزاز، آج بھی دیکھیں ان کے چیئر عدالت میں جائیں تو بڑے باعزت ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر عدل و انصاف کریں تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی ہے، عن یمین الرحمن، رب کے دائیں جانب ہوں گے۔ عدل و انصاف جو ہے بہت عظیم کارنامہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔
لیکن جسٹس بھی کیا کریں گے؟
جب گواہی جھوٹی ہوگی وہ کیا کریں گے؟ اتفاق سے ایک ایسی جگہ پہ مجھے کچھ کلمات درس دینا تھا، اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے، کچھ ان کلمات کہنے تھے۔ مجھے نہیں علم تھا کہ وہاں ایک عدل و انصاف کرنے والے محترم ادارے سے بھی ایک تعلق رکھنے والے بیٹھے تھے۔ باہر نکلوں نے مجھے پکڑ لیا، کہتے ہیں مولانا آپ ان کو یہ کہتے ہو نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو پہلے نماز پڑھتے ہیں، ان کو یہ بھی کہا کرو گواہی صحیح دیں۔ میں نے کہا جی میں نے کوشش تو کی ہے، کچھ درس بھی دیا ہے اور جمعے میں بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ کہتے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیر وہ انہوں نے انسسٹ کیا اور لے گئے۔
پھر انہوں نے ایک قصہ سنایا،
شاید آپ بھی سن کے پریشان ہو جائیں گے، لیکن میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا۔ کہتے ہیں حالت یہ ہے، آپ لوگ ہمیں کہتے ہو کہ یہ صحیح انصاف کی بات نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، ہم نے تو وہی فیصلہ دینا ہوتا ہے جو دلائل ہمارے سامنے۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں وہ قصہ حقیقی ہے یا بناوٹی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک گواہ ہوتا تھا جس کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتا تو کہتے کلو کی گواہی ڈالو۔ اب وہ کلو کون تھا؟ پھر انہوں نے وہ قصہ سنایا،
وہ ایک مرڈر ہو گیا، گواہ مل نہیں رہا تھا تو کلو گزر رہا تو پیسے لے کے گواہی دیتا تھا، اس کو بلایا تم گواہ بن جاؤ، کہتا ٹھیک۔
جسٹس صاحب نے ان سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ اس کا قد کتنا تھا؟ جب کراس کوشچن ہوتے ہیں تو اسے وکیل نے سوال کیا، اس نے کہا جب وہ چھوٹے قد والے مردوں میں کھڑا ہوتا تھا تو لمبا نظر آتا تھا، جب لمبے لوگوں میں کھڑا ہوتا تو پھر وہ چھوٹا نظر آتا تھا۔ جواب سن رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس کی داڑھی تھی کہ نہیں؟ کہتا بادشاہ آدمی تھا، کبھی چھ چھ مہینے رکھ لیتا تھا، کبھی چھ چھ مہینے شیو کروا لیتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو خیر لائن پہ نہیں مجھے آنے دے گا، اچھا یہ بتاؤ وہ سائن کیسے کرتا تھا؟ دیکھا میں نے پہلے آپ سے کہا ہے بادشاہ آدمی تھا، کبھی انگلش میں سائن کر دیتا تھا، کبھی اردو میں، اور کبھی جو ہے وہ انگوٹھا بھی لگا دیتا تھا۔ اس نے کور کرنا تھا اصل میں۔ اب یہاں بھی کچھ لا سے متعلق لوگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں اس ہیج پیج کو۔ اس نے آخری سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مرا کیسے ہے؟ کہتا میں بھی ساتھے پہ گیا تھا، ڈاکٹرز بھی بیٹھے تھے، دوسرے لوگ بھی، اور ساری پریشان تھے، پتہ نہیں مر کیسے گیا۔ اس نے آخر میں کیا کہا، مولانا بتائیے اب میں یہاں فیصلہ کیا لکھوں؟ جھوٹی گواہی جو ہے یہ واقعی گھر کو اجاڑ دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے زندگی میں اللہ عز و جلال ہمیں شرک سے بچائے اور جھوٹی گواہی سے بچائے۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا طریقہ دیکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز پہ قسم اٹھا لیتے نا،
کان اذا حلف علی الشیء ثم راى خيرا منه، آپ کی قسم اٹھاتی اور آپ کو اچھی چیز نظر آ جاتی، کفر عن یمینی، پہلی قسم کا کفارہ دے دیتے، ثم حلف یمینا آخر، ایک نئی قسم اٹھا لیتے۔ بعض لوگ اس میں بھی کرتے ہیں، چونکہ میں قسم اٹھا چکا ہوں تو اب میں نے فلاں سے بولنا ہی نہیں ہے، بھی قسم اٹھا لی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا لو اور بول پڑو، اس میں کیا حرج؟ اور بعض لوگ جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے، چونکہ سیاسی ایک گفتگو الگ ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں جی اس نے تو قسم اٹھائی ہے کہ میں ویسے نہیں عہدہ لینا چاہتا، پھر اس نے قسم اٹھا بھی لی ہے، وہ آج شام کو جا کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، کل کو پھر تیار ہو جائے گا، پریشانی کیا؟ اس لیے قسم کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ امام شافعی کہتے تھے میں نے ڈرتے ہوئے کبھی سچی قسم نہیں کھائی، کہیں اس میں جھوٹ نہ مل جائے۔ تو اللہ عز و جلال معاشرے کو خوبصورت رویے عطا فرمائے.
جسٹس حمزہ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے
تو اس وقت وقت کا بادشاہ ان کے سامنے گواہی دینے کے لیے آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی گواہی نہیں رہوں گا. انہوں نے کہا یہ کیسے, میں بادشاہ ہوں. کہا تم بادشاہ ہو سلطنت کے, یہاں نہیں بادشاہ. تمہاری گواہی اس لیے قبول نہیں ہے کہ تم فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی نہیں ہم لیا کرتے. اور قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَدَدًا, جو فاسق ہوتا ہے اس کی گواہی کبھی قبول نہ کرو. جو نماز نہیں پڑھتا اس سے بڑا فاسق کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ فیصلہ کون کرے گا, یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ معاشرے کو نمازی بنائے, اور اللہ حضر جلال آپ سب کو بھی برکتوں سے نمازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.